بڑی زبردست بات ہے جو آج کل طلبا میں نہیں ہوتی، بہت زبردست. فرمایا سلف سے حسن زن، سلف سے حسن زن، جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں ہمیشہ حسن زن رکھنا، اور جو موجود بزرگ ہیں ان سے خوشنودی سے انابت کی توفیق تو برکت ہوتی ہے. جو سلف ہیں ان کے بارے میں حسن زن، اور جو موجود ہیں ان سے خوشنودی کے ساتھ رجوع، یہ برکت کا باعث ہے. ہم تو آج تک کثرت سمجھتے ہیں، برکت سمجھتے نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کتنی ڈگریاں ہو گئی، کتنے درجے ہو گئے، کتنے پیسے ہو گئے، کتنی آمدنی ہو گئی، گنتی گنتے. دور ہے ہی گنتی کا. حالانکہ اصل مزہ جو ہے وہ برکت، چاہے وہ صحت میں ہو، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ حافظ اور ذہانت میں ہو، چاہے وہ رزق میں ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندگی میں ہو، اصل چیز برکت. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 40 سال، کتنی، لیکن کئی لوگوں نے ان کی زندگی پہ سوانح لکھی. اس 40 سال میں کیا کر رہے ہیں سر انجام دے گئے. یا لوگ ایک صدی بھی گزار لیتے ہیں، پیچھے دیکھتے تو ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو قابل توجہ، بلکہ دیکھ کر شرمندگی ہوتی. برکت، فرمایا سلف سے حسن زن اور موجود بزرگوں کی خوشنودی سے انابت اور دعاؤں کی تضرر پیدا، دعاؤں میں تضرر پیدا ہوتا. جس آدمی کی زندگی میں اسلاف سے حسن زن ہو اور موجودہ بزرگوں کے لیے خوشنودی اور انابت ہو، تو اسے دعاؤں میں کیا پیدا ہوتی ہے، تضرر پیدا ہوتا، اس کے دل میں رقت آتی ہے، نرمی آتی ہے. اور برکت ہوتی ہے. اس کی برخلاف ان سے سوئے زن، جو فقہا چلے گئے، محدثین چلے گئے، بزرگان دین چلے گئے، ان کے بارے میں بدگمانی، سوئے زن، اور ان سے عدم احترام سے پوری زندگی پہ اثر پڑتا ہے. نہ تزکیہ قلب کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی دل میں رقت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہ دعاؤں میں تضرر پیدا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برکت پوری طرح ختم ہو جاتی ہے. کسی چیز میں برکت نہیں رہتی، بہت ڈرنے کی بات. کبھی تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. اسلاف کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، فقہا اور محدثین کے بارے میں بدگمانی، بے احترامی، اس سے بس اوقات ایمان بھی سلب ہو جاتا. جو جا چکے ان کے بارے میں حسن زن، جو موجود ہوں ان کے لیے کیا ہو، عاجزی، خوشنودی، اس سے برکت ہوتی ہے. بزرگوں کی بے احترامی اور گستاخی کا وبال. مولانا نظر الحفیظ صاحب نے واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک عزیز تھے, انہوں نے بیان کیا کہ ان کے والد حضرت مدنی سے بیعت تھے اور حضرت مدنی رمضان گزارنے کے لیے موجودہ بنگلہ دیش کسی علاقے میں جاتے تھے. ہمارے والد صاحب بھی گئے, ہم 15-16 سال کے والد صاحب کے ساتھ گئے. یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم لیگ اور پاکستان کی تاریخ زوروں پر تھی, تاریخ پاکستان کی چل رہی تھی. اس کے مخالف علماء کی توہین بھی کی جاتی تھی اور بے باکانہ ان کی پگڑی بھی اچھالی جاتی تھی. حضرت مدنی بھی تاریخ پاکستان کے شدید مخالف تھے کہ مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے گی. ایک شخص نے حضرت مدنی کی ٹوپی جو وہاں کہیں ہی رکھی ہوئی تھی لی اور پاؤں سے اس کو روندا. دوسری دن ایک قریبی تالاب میں کود کر اس نے خودکشی کری. اور حرام موت مرا. بزرگان دین کی بے ادبی, گستاخی, اس کا بڑا وبال. آدمی کے دل میں تجرب نہیں رہتا, رقت نہیں رہتی, دعاؤں میں تضرر نصیب نہیں ہوتا, زندگی سے برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور آج یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. خاص طور پہ جو مخلوق سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے, اس لیے کہ وہاں تو لائکس ملتی ہے, اس کو جو تنقید زیادہ کرے, جو دوسروں کی پگڑیاں زیادہ اچھالے, جو طنز زیادہ کرے اس کو زیادہ لائکس ملتی. تو عام طور پہ جو مخلوق اس پہ رہتی ہے وہ بدتمیز بنتی. اس کے اندر ادب کی کمی ہو جاتی. وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں کوئی زیادہ سمجھدار ہوں, سمجھتا ہوں یہ برکت نہیں رہتی. ورنہ آج کی زندگی میں اتنے ہی کتابیں پڑھی جاتی جیسے پہلے ہمارے اسلاف پڑھتے تھے, اتنے ہی وقت دینی اداروں میں دیا جاتا تھا. لیکن فرق صرف یہی ہے, ان کی زندگیوں میں, ان کے علم میں برکت ہوتی تھی, اب ان اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی. وہ علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر صفات بھی ہوتی تھی, اخلاص, عاجزی, ادب, انکساری, اکابر اسلاف کے بارے میں حسن ظن, خوشنودی. تو جب وہ ان صفات کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے تو ان کے علم میں برکت بہت ہوتی. برکت کا مطلب یعنی اس علم سے انہیں خود بھی بہت نفع ہوتا تھا اور مخلوق خدا کو بھی ان کے علم سے بہت نفع ہوتا تھا. اب نہ اس کو خود نفع ہوتا ہے نہ دوسروں کو, برکت نہیں. جو کھانے میں برکت ہوتی ہے تو اس کھانے کو آدمی کی صحت بنتی, برکت نہ ہو تو اس کھانے سے آدمی کی بیماری بنتی. ایسی علم سے جب علم میں برکت ہوتی ہے تو اس سے آدمی کو خود فائدہ ہوتا ہے, روحانی صحت ملتی. اور جب اس میں برکت نہ رہو اس کے اندر کیا آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے. ہوتا جاہل ہے سمجھتا پڑھا لکھا ہوں. تو علم میں جو برکت آتی ہے وہ عاجزی سے, ادب سے, صفات سے آتی ہے. اب علم تو اتنے ہی پڑھتے ہیں جتنے پہلے لوگ پڑھتے تھے, لیکن ان کے علم میں برکت بہت ہوتی ہے. آج علم میں برکت نہیں رہی. اور میں نے عرض کیا کھانے میں جب برکت ہوتی ہے تو اس کھانے سے آدمی کی صحت بنتی. تو جب علم میں برکت ہوتی ہے تو آدمی کی روحانیت میں کیا ہوتی ہے, صحت آتی ہے. اور جب علم میں برکت ہوتی ہے تو اس علم سے اسے بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جب برکت نہیں ہوتی تو اس کو خود ہی فائدہ نہیں ہوتا. اولا میں تھا تو اس کی دینداری کیسے تھی، ثانیہ میں تھا کیسی دینداری ہے، ثالثہ میں تو کیسی ہے، رابعہ میں تو کیسی ہے. آیا جو جو درجے بڑھ رہے ہیں اس کی روحانیت بھی بڑھ رہی ہے، اس کا علم اسے فائدہ دے رہا ہے، یہ سوچنے کی بات. تو ان صفات کی وجہ سے علم میں برکت آتی ہے اور علم میں نفع آتا تھا. نہ صرف اس کی ذات کو اس علم سے نفع ہوتا تھا، مخلوق خدا کو بھی اس علم سے بہت نفع ہوتا تھا. پھر حضرت فرمانے لگے، تم جانتے ہو ایک طبقہ تو اسی میں لگا ہوا ہے، اس کا کام ہی سلف کے کارناموں پر پانی پھیرنا ہے. اور اس سے بدزن کرنا ہے. ایک گروہ کو فقہا کے بارے میں بدگمانی پھیلانا، محدثین کے بارے میں بدگمانی پھیلانا، بزرگان دین کے بارے میں بدگمانی پھیلانا. فرمایا اس کا کام ہی سلف کے کارناموں پر پانی پھیرنا ہے اور ان سے بدزن کرنا. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تک کہنے کے لیے تیار نہیں. قتیل کہتے، شہید نہیں کہتے، قتیل کہتے، جس نے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خاطر اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگائی، اپنا سب کچھ قربان کیا، گھر لٹایا، سر کٹایا، تو بعض نادان انہیں بھی کیا کہتے، شہید نہیں کہتے، کیا کہتے، قتیل. تو ایسے لوگ آپ دیکھیں گے، ایسے لوگوں کی دعاؤں میں اور ایسے دنوں میں جسے کہیں گے ان کے علم میں برکت نہیں ہوگی. تو بے ادبی کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ رنجیت سنگھ کی فوج میں شامل ہو کر ایک شخص لڑا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں مرتے وقت لاکھ کوشش کے باوجود کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلا اور اسی حال میں مر گیا. اللہ کے نیک بندے کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اسلام دشمن قوتوں کے صف میں تھا، نیک لوگوں سے لڑ رہا تھا، ٹھیک، کلمہ نصیب، لا کوشش کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حال تھا، جہاں بھی جاتے ان میں نمایاں امتیاز معلوم ہوتا، وہ اپنی ذات سے سراپا دعوت ہوتے. صحابہ اکرام نے جب دمشق پہ حملہ کیا تو وہاں ایک جنرل نے صحابہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے دوسرے جنرل سے کہا، یہ ایسے لوگ ہیں کسی شہر پہ حملہ کرتے ہیں تو وہاں دکانوں کو نہیں لوٹتے بلکہ پیسہ دے کر تمام سامان خریدتے ہیں. اس طرح دوسرے اوصاف بیان کیے. اس نے کہا، جب یہ ایسے لوگ ہیں تو یہاں ضرور قابض ہو. آدمی کا کردار دلوں کو فتح کرتا ہے، اور آدمی کے ہاتھوں کا اسلحہ اور تلوار جسموں کو فتح کرتا ہے، زمین کو فتح کرتا ہے. جو زیادہ پائیدار نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اگر دلوں کو فتح نہ کیا جائے تو وہاں فتح پائیدار نہیں ہوتی. اس لیے جہاد کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ کردار کی طاقت بھی دکھائی، جس نے دلوں پر بھی فتح کیا، جس نے دلوں پر بھی فتح کیا، جس کی مثال قریب افغانستان. کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، جان مال کو نقصان نہیں پہنچایا، اور فتح ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک فن کی کتاب پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس فن کی متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ بس اوقات غبی شخص ایک بات کو سمجھ لیتا ہے جو اچھے اچھوں کو سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ معمولی بات ہوتی. اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ عام اصول ہے، تفسیر کے ساتھ خاص ہے. فرمایا، نہیں، یہ عام بات ہے، جو بھی فن ہو اس کی متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے. جیسے ماشاءاللہ آپ صرفی کی کتابیں پڑھتے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، فقیہ بھی بن جاتے ہیں، نحوی بھی بن جاتے ہیں. فرمائے، ایک عام بات ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ متحد الفکر اور متحد الخیال لوگوں کی کتابیں پڑھیں. مختلف الخیال اور متضاد فکر لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے الٹا اثر پڑتا ہے. اس کا ذہن سلبی ہو جاتا ہے. ایک فن کی مدد کتابیں پڑھیں مگر سب کے مصنفین ہم خیال ہوں. پھر میں فرمایا، بیٹھتے ہی آہ سرد بھری، اور فرمایا، مسلمانوں میں دین کا مخالف ہو تو کفار سے بدتر ہو جاتا ہے. مسلمانوں میں کوئی دین کا مخالف ہو تو کفار سے بدتر ہو جاتا ہے. بیٹھتی آہ سرد بھری، اور فرمایا، کوئی حسن البنا پیدا ہو، عالم عربی میں بڑا خلا ہے. ہماری ان سے ملاقات تو نہ ہو سکی. 1947 میں ہم جس سال پہلی دفعہ حج کے لیے گئے تھے، اس سال وہ نہ آ سکے، جبکہ ہر سال آتے تھے. پھر اگلے سال ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. سید قطب کو بھی بڑی اذیتیں دی گئیں، ان پر کتے چھوڑے جاتے تھے. سنا ہے جمال عبد الناصر، یہ قبر بار بار اوپر آتی ہے. جمال عبد الناصر یہ مصر کا حکمران تھا، اور اس نے بزرگان دین پر بڑا ظلم کیا تھا، تو بار بار اس کی قبر اوپر آ جایا کرتی. اس نے مصریوں کو بجائے اسلام پہ کھڑا کرنے کے قومیت پہ کھڑا کیا، اصلیت پہ کھڑا کیا، وطنیت پہ کھڑی کیا. اور اس طریقے سے اس نے اس وقت کے وہاں جو بزرگان دین تھے، جیسے حسن البنا، سید قطب وغیرہ، ان پر اس نے بڑا ظلم ڈھایا تھا. تو دنیا نے دیکھا تھا کہ اس کی قبر بار بار زمین سے اوپر آ جائے کر. پھر ایک نقطہ ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں میں دین کا کوئی مخالف ہوتا ہے تو کفار سے بدتر ہو جاتا ہے, اور بدقسمتی سے آج بھی مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے واسطہ ہے, ایسے لوگوں سے واسطہ ہے. فرمایا آدمی کے اندر سے جو سب سے دیر سے برائی نکلتی ہے, آدمی کے اندر سے جو برائی سب سے آخر میں نکلتی ہے وہ حب مال نہیں, وہ حب جاہ ہے. جو برائی آدمی کے اندر سے یا جو دل کا کبیرہ گناہ جو سب سے آخر میں نکلتا ہے, جس حرام سے آدمی سب سے آخر میں نجات پاتا ہے وہ ہے حب جاہ. یہ سب سے آخر میں نکلتا ہے, اس لیے آدمی کو کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے جان بوجھ کر, ٹھیک ہے نا, جاہ کے اسباب اختیار بھی کرنے چاہیے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اخلاص بھی اور حب جاہ کے مرض سے حفاظت کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے, ورنہ یہ مرض اندر ہوتا ہے اور آدمی کو اس کو پتہ نہیں لگتا, آدمی کو اس کو پتہ نہیں لگتا. بہت فرمانے لگے یہ بھی یاد رکھو کہ حب جاہ سب سے آخر میں نکلتا ہے اور ہر ایک کا جاہ الگ الگ ہوتا ہے, ہر ایک کا جاہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی درجے میں تواضع اور انکساری کرتے تھے. راولپنڈی کے اس قصے کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے صبر کی حقیقت پوچھی, مجلس تھی, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی, تو ایک صاحب نے پوچھا حضرت صبر کی حقیقت کیا ہے, تو حضرت فرمایا ہمیں نہیں معلوم, اب اتنے بڑے پیر ہیں, ہندوستان پاکستان کے ہزاروں مریدین ہیں اور مریدین کی مجلس لگی ہوئی ہے, ہاں, تو ایک صاحب نے پوچھا حضرت صبر کے معنی کیا ہے, فرمایا مجھے تو نہیں پتا, یہ بیٹھے ہیں علی میاں ان سے پوچھ لو. حضرت مولانا نے کہا چونکہ یہ عربی لفظ ہے اور ہم اس کے معنی جانتے ہیں, اس پر حضرت نے فرمایا ہم بھی نہیں جانتے. اس کو سنا کر حضرت مولانا نے فرمایا بالکل فکر ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کی فکر ہی نہیں تھی لوگ کیا کہیں گے, تو صبر کا معنی ہی نہیں پتا اور پیر بنے بیٹھے. جبکہ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے پاس حب جاہ کی کوئی جگہ نہیں تھی, ان کے یہاں حب جاہ کی کوئی جگہ نہیں تھی. جب حب جاہ سب سے آخر میں نکلتا ہے اور ہر ایک کا جاہ الگ ہوتا ہے, مشائخ کا الگ اس کے مطابق, علماء کا اس کے مطابق, عمراء اور اغنیاء کا اس کے مطابق, عوام کا ان کے مطابق, ہر ایک کی کیفیت اور کیمیت میں فرق ہوتا ہے. علماء کا جا الگ ہوتا ہے, طلباء کا الگ ہوتا ہے, مالدار کا الگ ہوتا ہے, عوام کا جا الگ ہوتا ہے, کیمیت میں بھی فرق ہوتا ہے, کیفیت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے, آدمی محنت کرتا ہے, تھکتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, تھکتا بھی ہوتا ہے, عمل میں وزن کوئی نہیں ہوتا, اس لیے کہ جذبہ غلط ہوتا ہے. شیطان اخلاص سے خالی کر دیتا ہے, جاہ میں مبتلا کر دیتا ہے. فرمایا عربوں میں قبائلی تقسیم اس طرح تھی، عدنان، قحطان، عدنان، نجد. قحطان یمن کے علاقے میں، عدنان بھی تقسیم تھی، اور مضر اور نجد والوں کا تعلق بھی ربیعہ سے تھا، قریش مضر سے تھے. کوئی اجمی عربوں کے اس قبائلی تعصب اور خاندانی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. یہی تعصب اندلس کے زوال کے اہم اسباب میں سے. ہمیشہ اس امت اسلامیہ کو اور اس کی جو زوال کا چیز جو چیز باعث بنی وہ عصبیت بنی، عصبیت بنی یا فرقہ واریت بنی. اس نے اس امت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. برادری سسٹم، قومیت کا نظام، زبان، لسان، ان بنیادوں پر حمایت اور ان بنیادوں پر تعاون، ٹھیک ہے، یہ تعصب اس نے تباہ کیے. تو فرمایا انہوں اس کے زوال کے اندر بھی اسی چیز کا بڑا دخل تھا. یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے کہ اندلس کے زوال کے کیا اسباب تھے، اس طرح پوری توجہ دینے کی ضرورت. قرآن سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ، فرمایا قرآن سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب، احترام اور عظمت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. ادب، احترام اور عظمت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کے فضائل پہ جو کتابیں لکھی ہیں کبھی کبھی اس کا بھی مطالعہ کرے. ادب، احترام، عظمت کے ساتھ جب تلاوت کرے گا تو قرآن مجید سے ایک تعلق بن جائے، بلکہ اس کے اندر ایک مقناطیسیت ہے، وہ پھر آپ کو کھینچے گا اور پھر آپ کو تلاوت میں ایک لذت اور ایک حلاوت محسوس ہوگی. لیکن جس قدر ادب، احترام، عظمت کے ساتھ اور فضائل کا استحضار ہوگا اتنا ہی قرآن سے تعلق بڑھتا چلا جائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.